بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سليم حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى محمد. انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرش اعضا پر بیٹھنا نصیب فرمایا، اور اس مالک کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں پرچم اعضا کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک پرچم اہل بیت کو سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے، دنیا کے کونے کونے تک اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے والوں میں قرار فرمائے، اور اسی کوشش اسی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد والے. ایک دفعہ مل کے درود بھیجے گا محمد والے. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر فضیلتوں کا احترام کا ایک نظام قرار دیا ہے. اس نظام کے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے اہداف ہیں. اس نظام میں خدا تعالیٰ نے کچھ معیارات قرار دیے ہیں، ان معیارات کے اوپر انسانوں کا احترام ہونا ہے، انسانوں کو فضیلتیں ملنی ہیں، اور اس کی بنیاد اس طرح سے ہے کہ ہر انسان اپنی ذات کے اندر کمال چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے. کوئی انسان ناکامی نہیں چاہتا، چاہے دنیا کا کوئی نعوذ باللہ جرم کرنے والا انسان بھی ہو تو وہ جرم کے اندر بھی اپنے لیے کامیابی چاہتا ہے. بدترین مثال یہ ہے کہ اگر کوئی قتل کسی کو کرنے جا رہا ہے تو وہ قتل کرنے میں کامیابی چاہتا ہے یا ناکامی چاہتا ہے؟ کامیابی چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ مار کے آئے، چوری کر کے آئے نعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ ہر انسان کے اندر یہ پہلو چھپا ہوا ہے کہ وہ اپنے لیے بہتری چاہتا ہے. مشکل صرف یہ ہے کہ کون بہتری کے معیار کو کیا سمجھے گا، جس کو ہم لوگ فضیلت کا معیار قرار دیں. فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اب خدا تعالیٰ کے نظام میں ایک طرف تو انسان کے اندر یہ طلب قرار دی ہے کہ اسے کمال ملے، اسے کامیابی ملے، بہتری نصیب ہو. دوسری طرف سے اس نے فضیلتوں کے معیار طے کیے ہیں کہ کس چیز کے ذریعے سے بہتری نصیب ہونی چاہیے. اب یہ پورا مجموعی نظام بنتا ہے، ایک طرف سے انسان کے اندر طلب ہے، دوسری طرف سے وہ فضیلتوں کو اپنے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ فضیلت ہے جس کو مجھے حاصل کرنا ہے. جو شیطان کی جدوجہد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو صحیح فضیلت ہے اس کی جگہ پر کوئی غلط فضیلت قرار پا جائے. شیطان کس طریقے سے اس معاملے میں کارروائی کرتا ہے، اور تین دن کے بجائے دو ہی دن کے اوپر ہم اس وقت اکتفا کرنے میں مجبور ہوئے. کل بدقسمتی سے مجلس منعقد نہیں کی جا سکی، ہم نہیں کر پائے، ظاہر مجلس تو منعقد ہوئی ہم نہیں پڑھ پائے، اور آج کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو اختتام تک لے کر چلیں. درود بھیجے گا محمد والے.
محمد 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 محمد
فرج ہو. یہ جو خدا کا نظام ہے اس میں انسان کو خدا تعالیٰ نے بتایا کہ تم تقویٰ حاصل کرو، تم اللہ کی راہ میں علم حاصل کرو، اللہ کی راہ میں کوشش کرو. تقویٰ، جہاد اور علم، یہ تین پیرامیٹرس تھے جس کے اوپر خدا تعالیٰ نے فضیلتوں کا نظام قرار دیا. اور یہ طے ہوا کہ اگر لوگ ان تین کو حاصل کرنے کی جدوجہد کریں گے کہ وہ تقویٰ کی طرف جائیں، وہ علم کی طرف جائیں، اور وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کی طرف جائیں گے، تو پھر انسان کو ہر طرح سے کامیابی نصیب ہونا شروع ہو جائے گی. اب شیطان اس کی جگہ پہ کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرے گا؟ تو شیطان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ جو خدا نے فضیلت بیان کی ہے اس فضیلت کو وہاں سے ہٹائے اور وہ کسی اور چیز کو فضیلت قرار دے دے. ایک طریقہ کار اس کا یہ رہے گا. دوسرا طریقہ کار یہ رہے گا کہ، اور یہ جو دوسرا طریقہ کار ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، شاید پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. اگر پہلے طریقہ کار میں وہ اللہ نے بتایا تھا تقویٰ اختیار کرے، علم اختیار کرے، جہاد فی سبیل اللہ کرے، شیطان اس کی جگہ پہ مثلاً دولت رکھے اور کہے کہ جو دولت حاصل کرے گا اس کو زیادہ احترام ملے گا، ممکن ہے کامیاب بھی ہو جائے، جیسے کہ ہماری دنیا کے اندر کامیاب ہو بھی گیا کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہوگی اس کا احترام ہو جائے گا. ممکن ہے دولت کی جگہ وہ شہرت کو بھی رکھ لے کہ جس کو شہرت ملے گی اس کو زیادہ احترام ملے گا، اور ممکن ہے کہ اس کے ساتھ طاقت بھی رکھ لے کہ جس کو طاقت زیادہ ملے گی اس کو احترام ملے گا. لیکن یہ جو اس نے کام کیا کہ فضیلتوں کو منتقل کر دیا اللہ کی بتائی ہوئی فضیلت سے کسی اور فضیلت کی طرف، میں عرض کر رہا ہوں یہ کم خطرناک کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی انسان جاگ سکتا ہے، کبھی نہ کبھی انسان خدا تعالیٰ کی کسی نشانی کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ جس کو میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو خدا نے فضیلت قرار نہیں دیا ہے، انبیاء نے اس کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کی ہے، آئمہ اطہار علیہ السلام نے اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی ہے. تو کبھی جاگنے کا امکان ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور حربہ بھی ہے شیطان کے پاس، اور وہ حربہ یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو مطمئن کر دے، کسی فرد کو مطمئن کرے کہ اس کو جدوجہد نہیں کرنی، فضیلت اس کے پاس ویسے بھی باقی رہے گی. یہ زیادہ خطرناک حربہ ہے. چند نکات اس کے اوپر عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والا بس. ایک طرف سے شیطان یہ کر سکتا ہے کہ جو اللہ نے فضیلتیں بیان کی ہیں ان فضیلتوں کی جگہ مصنوعی فضیلتیں قرار دے دے. خدا تعالیٰ نے علم، تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ کو رکھا، وہ اس کی جگہ دولت، طاقت اور شہرت کو قرار دے دے، جیسے کہ دنیا کے اندر ہو رہا ہے. لیکن میں نے عرض کیا اس میں جاگنے کا امکان موجود ہے. کبھی انسان اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ میں کیوں دولت کے پیچھے اتنا بھاگ رہا ہوں، میں کیوں طاقت کا اتنا احترام کر رہا ہوں، میں کیوں شہرت کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوں. یہ جاگنے کا امکان ہے. اس سے زیادہ خطرناک ایک اور مشکل ہے کہ وہ انسانوں کو یہ سمجھائے کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، فضیلت تمہارے پاس باقی رہے گی. اب وہ کس بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے؟ کسی ایسے پیرامیٹر پر، کسی ایسی بنیاد پر جس میں اس کی کوئی دخالت نہیں ہے، اس کی کوئی دخالت نہیں ہے. مثال کے طور پر اہل مکہ معتقد تھے کہ ہم کچھ بھی کریں، گناہ کریں یا ثواب کریں، فضیلت ہمارے پاس ہے، ہمیں فضیلت حاصل ہے. اور میں اس کے اوپر تفصیل سے متعدد جگہ پہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ اس فضیلت کو کس طرح سے دیکھتے تھے. مشہور معروف تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو مکہ میں طواف کرنے آیا ہے جب تک مکہ سے کپڑا نہیں خریدے گا یا اہل مکہ کے کپڑے کو استعمال نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا طواف ہی قبول نہیں ہوگا. تو وہ جگہ کے لیے فضیلت کے قائل تھے، اور وہ بات صحیح بھی تھی، مکہ کو ایک سپریورٹی تھی، ایک فضیلت تھی، لیکن اس جگہ کی فضیلت کو اپنے لیے فضیلت کا سبب کہتے تھے. کہتے تھے چونکہ ہم مکہ میں اور مکہ فضیلت کی جگہ ہے تو ہم گناہ بھی کریں ہمیں پھر بھی فضیلت ملے گی. اچھا، خدا نے اسے قبول نہیں کیا ہے، اس کو خدا نے قبول نہیں کیا. ہاں، خدا نے مکہ کو فضیلت دی ہے، مکہ کے اندر کوئی ایک درخت کا پتا بھی نہیں توڑ سکتا ہے، مکہ کے اندر کوئی کسی جانور کو بھی، حشرات کو بھی نہیں مار سکتا ہے، یہ مکہ کی فضیلت ہے. لیکن اس فضیلت کی بنیاد پر وہ آئے اہل مکہ کہیں کہ ہم گناہ بھی کریں تو ہمیں فضیلت ہے. یہ خواب ہے جو شیطان دکھا دیتا ہے. اچھا، اب اسی طریقے سے یہ مختلف طریقوں سے ہوتا رہے گا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ شیطان یہ دکھائے گا کہ آپ کچھ نہ کریں آپ کو فضیلت ملے گی. کبھی فرد کو سناتا ہے، کبھی قوم کو سنا دیتا ہے. قوم اس بات کی معتقد ہو جاتی ہے، مثلا قوم عیسائیت اس بات کی معتقد ہو گئی کہ ہم گناہ کریں یا ثواب کریں، حضرت عیسیٰ کی شہادت ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بن چکی ہے، اب ہم گناہ کریں یا ثواب کریں. لہذا جو چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں منع کر رہے تھے اس کو بھی کریں تب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. ابھی بہت آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں, بدقسمتی سے جب کرسمس آتی ہے تو کون سا ایسا گناہ نہیں ہو رہا ہوتا جس کو حضرت عیسیٰ نے منع نہیں کیا تھا. ہر وہ گناہ جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تھا وہ سب وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے. اور کس کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کے نام. اس طرح شیطان فضیلتوں کے اندر مبتلا کرتا ہے. اب ہمیں ایک قانون سمجھنا پڑے گا, اگر کسی چیز کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میں نے اس کے لیے محنت نہیں کی ہے, اس پر مجھے فضیلت نہیں ملے گی, مجھے فضیلت نہیں ملے گی. ہاں ممکن ہے خدا مجھ سے کوئی کام کروا لے, ممکن ہے کوئی خدا کوئی مجھ سے کام کروا لے. یہ چیپٹر مختصر صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا, ہدایت پہنچانے کا نظام عجیب نظام ہے. مثلاً آپ تصور فرمائیے, قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ حضرت آدم کے دو بیٹے ایک دوسرے سے لڑے اور ایک بیٹے نے دوسرے کو مار دیا, اور مارنے کے بعد پریشان تھا کہ اب اس کی لاشے کے ساتھ کیا کرنا ہے. کس کے ذریعے خدا نے یہ ہدایت دی کہ لاشے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ایک کوے کے ذریعے سے. اب آپ تصور فرمائیے گا, کیا اس کوے کو کوئی فضیلت ملی ہے؟ کیا اب یہ کہوں کہ اس کوے کو فضیلت ملی ہے تو ہم کہیں گے نہیں, کوے کو کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت تو خدا نے پیغام پہنچانا تھا, اس نے کوے کے ذریعے سے پہنچا دیا, جانور کے ذریعے سے پہنچا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیغام ملنا تھا, وہ پیغام ایک درخت کے اندر لگنے والی آگ سے ملا ہے. کیا آگ کو فضیلت ملی ہے؟ نہیں, آگ کو فضیلت نہیں ملی ہے. آگ صرف میڈیم بنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام ملنے کے لیے. اگر خدا جانور, پتھر اور بے جان چیزوں سے ایک کام لے سکتا ہے اور ان کو فضیلت نہیں ملتی ہے, بعض اوقات یہ کام انسانوں سے بھی کرواتا ہے. انسانوں کے ذریعے سے بھی یہ کام مشکل پیش آتی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی قوم کسی کام کو کر رہی ہوتی ہے بغیر سوچے سمجھے, کرتی رہتی ہے کرتی رہتی ہے, چونکہ خدا یہ کروانا چاہتا تھا. فضیلت کسی اور کو ملنی ہوتی ہے. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد. فرمایا روایت کے اندر, ربا حامل و فقہ الا من ہوا افقہ من. فرمایا کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین پہنچانے والا جس کو دین پہنچاتا ہے وہ اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو دین پہنچا رہا ہوتا ہے. یعنی یہ قوم ہوتی ہے, وہ دین اپنے ہاتھ میں لیتی ہے, دوسری قوم کو دین پہنچا دیتی ہے, بعد میں فضیلت کس کو ملتی ہے؟ جس کو دین پہنچایا تھا, نہ اس کو جس نے دین پہنچایا تھا. ایسا نہیں ہوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس روایت موجود ہے تاریخ ابن اسیر کے اندر, جس کو کارمل ابن اسیر کہتے ہیں. اس میں روایت موجود ہے, حضرت سلمان فارسی تشریف فرما تھے, بہت سارے اصحاب تشریف فرما تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں دوسرے اصحاب ایک رویہ رکھتے ہیں اور ایک طریقے سے پیش آتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب دین تمہارے پاس سے نکل جائے گا, اس کی قوم تمہیں دین پہ واپس لائے گی. تاریخ کامل ابن اسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا ایک وقت آئے گا دین تمہارے پاس سے نکل جائے گا, اس کی قوم تمہیں ناک رگڑ کے دین پہ واپس ایسے لائے گی جیسے کبھی تم نے ان کو دین پہنچایا تھا. یہ ہوتا ہے, قوموں کے اندر یہ مسئلہ پیش آتا رہے گا. اور آئے واضح ترین قرآن کریم کی آیت, فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم لوگ پلٹ جاؤ تو خدا تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا, پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے کسی کے ساتھ ابدی فضیلت کا کوئی وعدہ نہیں کیا. جب تک قومیں فضیلت کے معیار پر عمل کریں گی ان کو فضیلت ملتی ہے, فضیلت کے معیار پہ عمل نہیں کریں گے ان کو کوئی فضیلت نصیب نہیں ہوتی. بہترین مثال بنی اسرائیل کی مثال ہے. ان سب کے پس منظر کے اندر پھر ایک سوال بنتا ہے, وہ قوم کیسی قوم ہوتی ہے جس کو خدا فضیلت دیتا ہے؟ اصل قوم بنتی کیسے ہے؟ جو پہلے دن ہم نے آپ کی خدمت میں چند رائز پیش کیے تھے اور اس کو ہمیں لے کے چلنا تھا, وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے, نبی خدا نے قوم کیسے تشکیل دی. جاہل لوگ تھے, غیر مہذب تھے, غیر تعلیم یافتہ تھے, ان کے اندر کوئی نظام نہیں تھا. اللہ کے نبی نے قوم بنائی ہے, یہ قوم کیسے بنائی ہے؟ اچھا یہ ہمیں سوال کیوں کرنا پڑ رہا ہے آج 1400 سال کے بعد؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل وہی جاہلیت اب ہمارے سامنے دوبارہ موجود ہے. بلکہ شاید میں اپنے طور پر یہ عرض کروں گا, کچھ اسکالرز اس کے باقاعدہ معتقد ہیں, کتابیں بھی لکھتے ہیں, وہ یہ کہ شاید جاہلیت کے اندر بھی کچھ فضیلتیں تھیں جو اب سوسائٹی سے وہ بھی ختم ہو گئی. بہت سادہ سی مثال ہے, آپ نے اور میں نے بچپن سے, اگر ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں, ہم نے بچپن سے اسلامیات کا سلیبس پڑھا ہے, اس میں ہم نے کہیں نہ کہیں جاہلیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ جملات پڑھے ہیں. ہم سب نے یہ پڑھا ہے کہ جاہلیت میں بھی لوگ مہمان نواز ہوتے تھے, اب وہ بھی ختم ہو رہا ہے. ہم سب نے پڑھا ہے کہ جاہلیت میں بھی لوگوں کے اندر غیرت بہت زیادہ تھی, اب وہ بھی ختم ہو رہی ہے. ہم سب نے پڑھا ہے کہ ٹھیک ہے دین کے معتقد نہیں تھے, اپنے قبیلے کے ساتھ وفادار تھے, اب وہ بھی ختم ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت میں تھیں, کچھ کچھ چیزیں صحیح تھیں جاہلیت کی, جاہلیت کے باوجود, بت پرستی کے باوجود. اب بدقسمتی سے ایک ایسی مصیبت میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں, ہم سے مطلب یہ پورا انسانی معاشرہ ہے, کہ جن فضیلتوں کے معتقد تھے ان فضیلتوں سے بھی جا رہے ہیں, اور جن برائیوں کے شدت سے معتقد تھے کہ برائی ہے, اب وہ بھی اچھائی میں تبدیل ہو گئی, اب وہ بھی اچھائیوں میں تبدیل ہو گئی. یعنی اس وقت مغربی دنیا کے اندر کچھ برائیاں ایسی پھیل رہی ہیں جس کو وہ 40 سال پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ انسانیت نہیں ہے, اس کو غیر انسانی سمجھتے تھے, اب باقاعدہ قانون پاس کر رہے ہیں کہ نہیں یہ سب صحیح ہے. تو ہم ایک ایسی مشکل کے اندر ہیں. اب یہاں پہ ہمیں یقیناً سوال کرنا پڑے گا کہ بھائی وہ قوم کون سی قوم ہوتی ہے, اور ہم, میرا اپنے خیال ہے پاکستانی ہونے کے ناطے, پاکستان میں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ سوال کرنے کا بہت اچھا وقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے عوامل کی وجہ سے ہم لوگ سوچنے سمجھنے پہ مجبور ہوئے ہوئے ہیں اس وقت. ان میں سب سے بڑا مسئلہ امنیت کا مسئلہ ہے. یہ جو امنیت کا مسئلہ ہوتا ہے, اس پہ ایک دو جملات اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. معمولاً امنیت کا مسئلہ, سیکیورٹی اور امن کا مسئلہ, یہ انسان کی بنیادی ترین کمزوری سمجھا جاتا ہے, کہ اگر یہ مشکل میں پڑ جائے تو پھر انسان کے اندر سب کچھ ختم ہونے لگتا ہے, بنیادی طور پر یوں سمجھا جاتا ہے. لہٰذا مثال کے طور پر کتنے لوگ پاکستان چھوڑ کے جائیں گے, ادھر سے ادھر جائیں گے, نہ اس وجہ سے کہ وہاں روزگار زیادہ مل جائے گا, شاید اس وجہ سے کہ یہاں پہ جان کی حفاظت نہیں ہے, یہاں پہ امن نہیں ہے اس خاطر. لیکن ہمیشہ یہ سوچنا پڑے گا, آیا خدا نمتال کی جو رحمتیں ہوتی ہیں, خدا نمتال کی جو نعمتیں ہوتی ہیں, ہمیشہ کھلی بھی ملتی ہیں یا کبھی کبھی چھپی ہوئی بھی ہوتی ہیں, اس کو سوچنا پڑے گا. آیت اللہ خمینی ایک جملہ استعمال کرتے تھے 8 سالہ جنگ کے بارے میں, جو ایران عراق میں جنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں ایک جملہ استعمال کرتے تھے, فرماتے تھے, یہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے یہ جنگ اللہ کے مخفی الطاف میں سے ایک لطف ہے. الطاف خدا نمت کیا ہوتے ہیں؟ خدا نمت کی نعمتیں, خدا جو لطف و کرم کرتا ہے, وہ لطف و کرم کبھی علنی کرتا ہے, بالکل واضح کرتا ہے, اور کبھی مخفی کرتا ہے, چھپا کے کرتا ہے. جس جنگ میں 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے, ایک ایران کی طرف سے, عراق کی طرف سے بھی اہل بیت کے چاہنے والے شہید ہو رہے تھے, اس جنگ میں کتنے لاکھ لوگ شہید ہوئے, اس کو آیت اللہ خمینی کہتے تھے یہ اللہ کے مخفی الطاف میں سے ہے. اچھا اس میں کیا مخفی لطف ہے؟ انسان کوئی سوچنے کی کوشش کرے بھائی کیا مخفی لطف ہے. مثلا اگر فرض فرمائیے اس وقت ہم جس دور سے زندگی گزار رہے ہیں, ہر دن کہیں نہ کہیں سے شہادت کی خبر آتی ہے, اس میں کوئی خدا کا لطف ہے کیا؟ اس کو ہم عذاب کہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ, اپنے لیے امتحان کہیں یا خدا کا لطف کہیں, کیا کہیں؟ تو میں آپ کی خدمت میں صرف ایک پہلو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, اگر آیت اللہ خمینی کے اس جملے کو قبول کرتے ہوئے چلیں. تو وہ کہتے تھے جنگ اللہ کے مخفی الطاف میں سے. مخفی الطاف کا مطلب کیا ہے؟ تو خدا کا لطف ہے. اللہ کے الطاف میں سب سے بڑا لطف کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ ہوتا ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں خدا کی نعمت ہے. مثلا فرض فرمائیے آپ کو کوئی بہت بڑی دولت مل گئی, آپ کہیں گے اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دے دی. آپ نے کہا ہے یہ نعمت ہے, واقعی خدا نمتال کے نزدیک دولت نعمت ہے یا نہیں ہے, اس کو سوچنا پڑے گا. یا مثلا بہتر مثال کے اندر ایک انسان کو اولاد اچھی ملی ہے تو وہ کہتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے, صحیح. لیکن اب میں ایک اور سوال کروں گا, بہت اچھی اولاد مل گئی جو میرے کسی کام کی نہیں ہے, دین کے کسی کام کی نہیں ہے, اب بھی نعمت ہے؟ نہیں. لیکن اب اگر ایک اولاد ملی ہے جس نے دین کی راہ میں جان دے دی ہے, اب یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یعنی اولاد آنا یہ بڑی نعمت نہیں ہے, اولاد کا اللہ کی راہ میں دنیا سے جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس سے بڑھ کر کوئی قابل تصور نہیں ہے اصلاً. دولت آنا بڑی نعمت نہیں ہے, دولت کا اللہ کی راہ میں خرچ ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک وہ ہے جس کو ہم نعمت کہتے ہیں, جس کو ہم صرف ظاہر میں دیکھتے ہیں. ایک وہ ہے جس کو خدا نعمت کہتا ہے, وہ معمولاً مخفی ہوتی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں, مجھے جو سمجھ میں آتی ہے ابھی, میں اپنے سے منسوب اس لیے کر رہا ہوں کہ غلطی ہو تو میری غلطی کہلائے گی. یہ جو کچھ شہادتیں ہو رہی ہیں, ایک طرف سے مظلومیت ہے, ایک طرف سے مشکل ہے, ایک طرف سے سختی ہے, لیکن ان سب کے پیچھے اللہ کی نعمتیں بھی ہیں, اللہ کی رحمتیں بھی ہیں. ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا وہ اللہ کی رحمتیں کیا ہیں, وہ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں. بالکل ایسے جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر 250 سال مشکلات آئی ہیں, اللہ کی نعمتیں نہیں آئیں کیا؟ اس تمام واقعے کربلا کو دیکھیں, اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں کیا؟ اگر نعمتیں ہیں تو ہمیں سمجھنا پڑے گا وہ نعمتیں کون سی ہیں, ان نعمتوں کو کیسے دیکھا جائے. مثلا ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ کہوں گا, ہم سوچنے سمجھنے پہ مجبور ہوئے ہوئے, اپنے دین کو سوچنے سمجھنے پہ مجبور ہوئے ہوئے. کیوں؟ اب مجھے ایک بات بہت واضح طور پہ پتا ہے, میں اس دین کی خاطر مارا جا رہا ہوں. اب تو اب بھی نہ سوچوں کہ میرے اندر دین ہے بھی یا نہیں, پھر اس دین پہ مارا جا رہا ہوں نا. مثلا میں اپنی مثال اگر دوں تو میری جان خطرے میں ہے, مثلا فرض کیجیے کسی بھی وجہ سے, اگر مجھے پتا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے اور مجھے پتا ہے باہر میں مر سکتا ہوں, تو کیا اب بھی نہیں سوچوں گا میرے دین کی حالت کیا ہے اس وقت؟ اب تو سوچوں گا نا. یہ سوچنا میرے لیے نعمت ہے جس سے میرا دین ترقی کرے گا, یہ بھی نعمت ہے. اور پورے پاکستان پر اس وقت اہل بیت کے چاہنے والے سوچنے پہ مجبور ہیں, اپنے دین کے بارے میں غور و فکر کرنے پہ مجبور ہیں. ہر آدمی مجبور ہے, چاہے وہ عام آدمی ہو جو زندگی میں مشغول تھا, چاہے وہ آدمی ہے جس کو خدا نے کوئی اور سعادت بھی دی ہوئی ہے, وہ سب لوگ سوچنے پہ مجبور ہیں ہمارے دین کی کیفیت کیا ہے. اس موقع پر بہت اچھا ہے کہ ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں قوم ہوتی کیسی ہے. جس کو خدا قوم کہتا ہے, جیسی خدا قوم بنانا چاہتا ہے, وہ قوم کون سی ہوتی ہے؟ اور اگر آپ اس کو اس اتنے زیادہ دینی پیرامیٹر میں نہیں دیکھنا چاہتے تو ایک سیاسی پیرامیٹر میں بھی عرض کر سکتے ہیں, اس کو ایک معاشرتی طریقے سے بھی عرض کر سکتے ہیں. آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں چونکہ چند نئے چہرے احساس کر رہا ہوں اور نئے چہروں کے ساتھ مجھے پھر یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ بےچارے سوچ رہے ہوں گے کہ مجلس کیسی مجلس ہے یہ, کیونکہ ہمارا انداز مختلف ہے دوسروں سے. اس سے میں ان سے عرض کر رہا ہوں ہمارا انداز یہی ہے, ہم اسی طرح مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات میں اس مشکل میں پھنس جاتا ہوں کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اگلی مجلس اصلی والی مجلس ہے, تو اگلی مجلس کوئی نہیں ہے, یہی مجلس ہے, ہم پڑھتے ہی ایسے ہی. بہرحال وہ دو صحباب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ مجلس میں ایک بہت اچھی خوبی ہے کہ کوئی کسی بھی وقت اندر آ سکتا ہے اور کوئی کسی بھی وقت باہر جا سکتا ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس میں. تو اگر کوئی فرض کریں یہ تصور فرما رہا ہے کہ اس کا وقت شاید اتنا زیادہ مفید نہیں گزر رہا ہوگا یہاں پر, تو وہ کسی بھی وقت باہر جا سکتا ہے, یہاں پہ کوئی تکلفی گنجائش ہی نہیں ہے. بہرحال اتنا ہم مطمئن ہو کے کہہ سکتے ہیں اہل بیت کی تعلیمات میں سے جو اہم ترین سمجھ میں آئے گا, آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا, جو اہم ترین سمجھ میں آئے گا اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد. ایک تو میں نے عرض کیا یہ بہت اچھا انداز ہے کہ ہم سوچیں خدا نے جو قوم بنانے کا حکم دیا وہ قوم کون سی ہے, تاکہ ہم مریں تو صحیح ہدف کے لیے مر رہے ہیں, صحیح جگہ کے اوپر مر رہے ہیں. ایک اور طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں, اور یہ تھوڑا سا سیاسی اور معاشرتی پہلو بنتا ہے جو معمولاً مجلسوں میں ڈسکس نہیں کیا جاتا, وہ یہ ہے ہم 60 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں, دار بنائی اتنے وقت سے, اتنے عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں, کبھی طے کیا ہے کہ یہاں ہمارا ہدف کیا ہے, یہاں کن اہداف کو ہمیں حاصل کرنا ہے؟ مثلا میں بالکل کھلے عام آپ کی خدمت میں عرض کروں, فرض کیجیے ہماری تعداد ابھی 20% ہے, کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ باقی 80% کو بھی اہل بیت کا ماننے والا بنانا ہے. اگر کہیں کہ ہاں یہ طے کیا ہے, تو پھر میں پوچھوں گا پھر اس کی پلاننگ کتنے سو سال کی ہے؟ ٹھیک ہے آپ ہدف طے کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم 20% ہیں، ہم چاہتے ہیں ایک ٹائم کے اوپر 100% ہو جائے، لیکن ہدف کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے، ایک مشکل ہوتی ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، نہ ہدف اتنا چھوٹا بناؤ کہ توانائیاں ضائع ہو جائیں اور اس سے بڑا ہدف مل سکتا تھا، اور نہ ہدف اتنا بڑا بناؤ کہ توانائیاں ضائع ہو جائیں اور اس ہدف کو ملنا ہی نہیں تھا، نہ چھوٹا بناؤ کہ آپ اس سے بڑا کام کر سکتے تھے، اپنا چھوٹا ہدف کیوں بنایا، اور نہ اتنا بڑا بڑھاؤ کہ جس کو کر ہی نہیں سکتے تھے، بلانے میں بنایا ہی کیوں تھا پھر؟ آپ کو ریئلسٹک ہو کر ایک ہدف بنانا ہوتا ہے. مجھے یہ احساس ہو پایا ہے ان تمام مشکلات کے اوپر غور کرتے کرتے، سوچتے سوچتے، کہ ہم 60 سال میں یہاں پر اپنے اہداف طے نہیں کر پائے ابھی تک، اور یہ ہماری مشکل بن گئی. ہم ابھی تک یہ نہیں طے کر پائے ہمیں اس ملک کے اندر چاہیے کیا. مثلا کیا ہم یہ طے کر پائے کہ ہمیں پاکستان میں شیعہ اسٹیٹ چاہیے؟ اگر یہ طے کیا ہے اس کی منصوبہ بندی کچھ اور ہے. اگر یہ طے کیا کہ نہیں شیعہ اسٹیٹ نے چاہیے 100% آبادی شیعہ چاہیے، اس کی منصوبہ بندی کچھ اور ہے. اگر یہ طے کیا ہے کہ نہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں شیعہ اسٹیٹ چاہیے، اس کے نتائج کچھ اور ہیں. پھر اس کے نتائج کچھ اور ہیں. ہم ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پر. اچھا یہ دنیاوی اعتبار سے طے نہیں کر پائے، دینی اعتبار سے بھی طے نہیں کر پائے کہ ہمیں کون سی قوم بننا ہے، کیسی قوم بننا ہے، یہ ہم طے نہیں کر پائے. اب میں اس طے نہ ہونے کے نتیجے میں جو الجھنیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان میں سے ایک دو عرض کرتا ہوں تاکہ ہم فوراً موضوع کی طرف جائیں، وقت انتہائی کم ہے. درود بھیجے گا محمد والے ایک طرف سے ہم ایک پروگرام لے کر چلتے ہیں مثال کے طور پر جس کے اندر ہر شیعہ کو روزگار مل جائے. ٹھیک ہے پروگرام اچھا پروگرام ہے. اگر شیعہ بے روزگار ہوگا تو اس کے لیے زندگی مشکل میں ہوگی، پھر شیعہ روزگار میں ہوگا تو اس کی زندگی نسبتاً آسان ہوگی. لیکن ایک بات پوچھوں گا، دین کا ہدف یہی ہے کہ انسان روزگار پہ پہنچے؟ ہدف یہی ہے کیا؟ مثال کے طور پر سارے پاکستان کے اندر رہنے والے اہل بیت کے چاہنے والے سب کے سب مالدار ہو گئے، یہ وہ ہدف ہے؟ ہدف کیا ہے؟ یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے سامنے حل نہیں ہو پائی ہے ابھی تک. میں ایک سناریو یہ رکھ دیا آپ کی خدمت، ایک اور رکھ دیتا ہوں. ایسا کرتے ہیں ہم پاکستان کے اندر زندگی گزارتے ہوئے مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس وقت اپنے اندر کمزوری احساس کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہم کہتے ہیں ہم ایک منصوبہ بنائیں گے کہ ہم طاقتور بن جائیں گے، ہم پاکستان کی طاقتور ترین قوم بن گئے. صحیح ہے، طاقتور بننا ہدف ہے؟ یہ ہدف ہے کہ ہم طاقتور ترین انسان بن جائیں دنیا کے اندر، آیا یہ ہدف ہے؟ یا نہیں طاقت اور دولت ہدف نہیں ہے، یہ وسیلے بن سکتے ہیں اہداف نہیں بن سکتے. ہدف کیا ہے؟ کس چیز کے اوپر محنت کرنی ہے؟ جس چیز کو ہدف قرار دیں پھر اس کے اوپر محنت کریں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اللہ کے نبی نے قوم کیسی بنائی تھی، اس قوم کو کن پیرامیٹرز کے اوپر تشکیل دیا تھا. اگر کوئی کہے اللہ کے نبی نے طاقت کے لیے قوم بنائی تھی تو میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں اللہ کے نبی نے اس کے لیے نہیں بنائی تھی. اصل سید الشہداء مولا امیر المومنین دونوں سے ایک جملہ منصوب ہے، درود بھیجے گا دونوں سے ایک خطاب منصوب ہے، اور عین ممکن ہے کہ دونوں نے معصومین نے ارشاد فرمایا ہو. امام فرماتے ہیں خدا تو جانتا ہے ہم طاقت کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے، نہ مال و دولت کے لیے لڑ رہے ہیں نہ طاقت کے لیے لڑ رہے ہیں. تنافس کہتے ہیں طاقت کی جنگ کو، جس کو ہم لوگ تقریباً اپنی پولیٹیکل ٹرمنالوجی میں پراکسی وار کہتے ہیں، طاقت کی جنگ. فرمایا تو خدا تو جانتا ہے نہ ہم مال و دولت کے لیے لڑ رہے ہیں نہ ہم طاقت کے لیے لڑ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے مال و دولت طاقت بنفس ہی کوئی ہدف نہیں ہے، اور ہماری قوم کا بھی یہ ہدف نہیں بن سکتا. بس وہ لوگ جو مثالیں دیتے پھرتے ہیں فلاں قوم کو دیکھو انہوں نے یہ کر دیا، فلاں قوم کو دیکھو انہوں نے یہ کر دیا، وہ مثالیں غلط دے رہے ہیں، ہمارے وہ اہداف نہیں ہیں. اور اگر ہم ان کے راستے کے اوپر چل نکلیں گے ہم نعوذ باللہ ایسی گمراہی میں پھنسیں گے، تو کیا وہ گمراہ ہوئے تھے جو ہم گمراہ ہو جائیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ ہمارے اہداف نہیں ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارا ہدف کیا ہے. اور اگر وہ ہدف حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ ساری مشکلات حل ہوتی ہیں جو اس وقت ہمارے درمیان نظر آ رہی ہیں. یعنی اگر مجھ سے کوئی یہ کہے ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم غریب ہیں، تو میں کہوں گا پہلی بات تو یہ کہ غریب نہیں ہے، غریب نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ امیر ہونا مشکل کا حل نہیں ہے. دوسرا کوئی کیا ہے, ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں. میں عرض کروں گا پہلی بات تو یہ کہ ہم کمزور نہیں ہیں, تم کمزور سمجھ رہے ہو, ہم کمزور نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں شان و شوکت بھی دکھائی ہے, چند دنوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں ہم کمزور نہیں ہیں, ہم غلط سمجھ رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کمزور نہیں ہیں, دوسری بات یہ کہ طاقتور ہونا ہدف نہیں ہے. آپ کو سوچنا پڑے گا پھر اصلی ہدف کیا ہے. اچھا مثال کے طور پر میں ایک سادہ سی اور بات کہہ دیتا ہوں, وہ یہ کہ ہدف یہ ہے کہ کم عبادتیں کر رہے تھے, عبادتیں زیادہ کریں گے, یہ ہدف ہے. مثال کے طور پر پہلے نمازیں کم پڑھ رہے تھے, اب نمازیں زیادہ پڑھیں گے. پہلے شرکت کم کر رہے تھے, اب شرکت زیادہ کریں گے. میں آپ سے عرض کروں گا یہ بھی ہدف نہیں ہے, یہ بھی وسیلہ ہے, یہ بھی ہدف نہیں ہے. آپ کو اپنے طور پہ سوچنا پڑے گا اصل ہدف کیا ہے, اصل جگہ ہمیں جہاں پہنچنا ہے وہ کیا ہے. اگر اس کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے اپنے خیال میں مزید اس گفتگو کو یہاں پہ آگے نہ بڑھاؤں, صرف ایک جملہ کہہ کے اس معاملے کو ختم کروں اور اس کی کسی اور شق کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. ہمارا ہدف وہ بن سکتا ہے جو امام کی تشریف آوری کا ہدف ہے, وہ ہمارا ہدف ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا وہ جو مولا تشریف لائیں گے ان کی تشریف آوری کا ہدف کیا ہے. جو ان کی تشریف آوری کا ہدف ہے وہ ہمارا اصلی ترین ہدف ہے. وہ کیا ہدف ہے؟ ایک سادہ جملہ جو تمام مسلمانوں کے پاس موجود ہے, کوئی مسلمان اس جملے کا منکر نہیں ہے. فرمایا یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. وہ تشریف لائیں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی.
پر محمد والے محمد صلوات
ہمارا ہدف یہ نہیں ہے کہ ہمیں دولت چاہیے یہاں پر, ہمارا ہدف یہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ ہمیں طاقت چاہیے یہاں پر, ہمارا ہدف یہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ ہمیں چپے چپے کے اوپر صرف سجدے کرنے اپنی ذات کے لیے, یہ بھی ہدف نہیں ہے. اصل ہدف کیا ہے؟ زمین کے اوپر عدل و انصاف پھیلانا ہے. وقت امام کی تشریف آوری کا ہدف تمام روایات یہ بیان کرتے ہیں, وہ زمین کے اوپر عدل و انصاف پھیلائیں گے. اچھا اب یہاں سے ایک اور پیرامیٹر, ایک اور مسئلہ شروع ہوتا ہے. عدل پھیلانے سے ہوگا کیا؟ وہ زمین پہ عدل و انصاف پھیلا دیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ عدل کیوں اللہ کے نزدیک اتنا اہم ہے کہ زمین پہ عدل پھیلے؟ اس کے اوپر کسی اور جگہ کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ کسی انسانی گروہ کے لیے, انسان کے کسی معاشرے کے لیے عدل کیوں اللہ کے نزدیک اتنا ضروری ہے؟ کیوں عدل کے لیے اتنی جانیں دلوائی ہیں اس نے؟ 1,24,000 انبیاء قربان کر دیے اس نے اس کام کے لیے جس کو بیان کرتا ہے کہ وہ آخری تشریف لائیں گے تو کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ زمین کے اوپر عدل و انصاف پھیلائیں گے. اتنے ہزار سال کی خدا نے جد و جہد کی اس کام کے لیے, کیوں؟ اس کو ہمیں اپنے طور پہ صحیح کرنا پڑے گا, سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ خدا کو عدل و انصاف کیوں چاہیے. اور اگر میں صرف ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جس کے بارے میں مجھے خطرہ یہ ہے کہ تفصیل نہ بتانے کے نتیجے میں یہ جملے کی اہمیت ضائع ہو جاتی ہے, لیکن یہ رسک لینا پڑے گا چونکہ اب یہاں پہ وقت بھی نہیں ہے. اگر عدل ہوتا ہے معاشرے کے اندر تو انسانوں کے لیے کمالات حاصل کرنا آسان ہوتا ہے. اگر معاشرے میں ظلم ہوتا ہے انسان اپنے نفسانی کمالات کو حاصل نہیں کر سکتے. چند فیصد انسان ایسے ہوتے ہیں جو ظالمانہ ترین معاشرے کے اندر بھی کمال پہ پہنچ جاتے ہیں. یزید کے دور میں بھی چند انسان کمال پہ پہنچ گئے تھے. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کمال پہ نہیں پہنچنے والے ہوتے, انہوں نے ہمیشہ شر کے راستے پہ چلنا ہوتا ہے. بیچ میں انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو معاشرے کے تابع ہوتے ہیں. اگر معاشرہ عدل و انصاف پہ مبنی ہو یہ آسانی سے کمال کی طرف جاتے ہیں, اگر معاشرے کے اندر ظلم و جور پھیلا ہو یہ اپنے کمالات سے محروم رہ جاتے ہیں. خدا کا نظام زمین پہ عدل پھیلانا چاہتا ہے. یعنی تصور فرمائیے اگر اس وقت 7 عرب انسان ہیں تو ان 7 عرب میں مثال کے طور پر 1 عرب انسان ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی اپنے کمالات کو حاصل نہیں کرنا ہے, ظلم کی طرف جائیں گے. مثلاً میں کہہ رہا ہوں بہت خوش قسمت ہوئے 50,00,000-70,00,000 انسان ایسے ہوں گے جنہوں نے ہر صورت میں اپنے کمالات کو حاصل کر لینا ہے. بیچ میں 5 عرب کے قریب انسان ایسے ہوں گے جو اگر نظام عادل ہوا تو کمالات کی طرف جائیں گے, ورنہ یہ اپنے نفس کو ضائع کر دیں گے. خدا تعالیٰ نظام عادل چاہتا ہے. اب اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں پاکستان میں عدل چاہیے تو پھر اپنے آپ سے سوال پوچھنا پڑے گا اب یہ عدل کیسے چاہیے. ایک اور سوال بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمارا کام کتنا سخت ہے. یہ طے کرنا آپ کو علاقوں میں عدل چاہیے یا پورے ملک میں عدل چاہیے, یہ آپ طے کر لیجئے. مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم صرف ان علاقوں میں عدل چاہتے ہیں جہاں شیعہ بسے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ ہم جس ٹکڑے میں رہ رہے ہیں ہمیں وہاں عدل چاہیے۔ اچھا تو پھر ایک اور سوال آئے گا، باقی علاقوں کا ظلم اس کے عدل کو چھوڑ دے گا؟ باقی آپ پاکستان میں چار کے اوپر اگر ایک ہوئے اور چار ظالم ہوئے تو یہ جو ایک عادل ہے یہ کب تک عادل رہے گا؟ پھر اس کو سوچنا پڑے گا ہمیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، پاکستان میں عدل ہو، نہ ان علاقوں میں صرف جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ ہمیں اس پاکستان میں عدل چاہیے ہوگا۔ اس کا مطلب ہے وہ جو ہم اپنے لیے ہدف بہت مختصر سا ایک ہدف بنا رہے تھے وہ صحیح ہدف نہیں ہے، ہمیں اس ہدف سے بہت بڑے ہدف کی طرف جانا ہوگا۔ میں پہلے وہ مختصر سا ہدف عرض کر دوں جو ہم اپنے لیے بنا رہے تھے، جو اب سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں اتنا سادہ نہیں تھا ہمارے لیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب تک ہم اپنے لیے ایک سادہ سا ہدف بنا رہے تھے، جتنا بھی میں نے غور کیا، جتنا بھی ڈاکومنٹیشنز دیکھیں 60 سال میں، ہم نے جب بھی مطالبات دیے ہمارے مطالبات کیا ہیں؟ ایک سادہ سا مطالبہ، ہمیں عزاداری کرنی ہے، اس کا ہمیں تحفظ چاہیے، معاملہ ختم۔ اس کے سوا کوئی مطالبہ نہیں ہے ہمارا۔ جب مثال کے طور پر محمد علی جناح سے بھی ملنے گئے، ان سے لے کر آج کے دور تک جہاں کہیں کسی کے سامنے پہنچے مطالبہ یہی رکھا ہے، ہمیں جگہ چاہیے، ہمیں عزاداری چاہیے، اس کے لیے تحفظ چاہیے۔ اس سے آگے کے نہیں سوچا کہ بھائی عزاداری کے اندر جو پیغام ہے اس کا اجرا کب ہونا ہے، اس کو ہم نے نہیں سوچا۔ ہم صرف اس پہ رکے رہے کہ ہم اپنے امام بارگاہ کے اندر جائیں گے، ایک پیغام دیں گے، باہر ظلم ہو یا عدل ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، پیغام دینے کی اجازت مل جائے، وہ بھی دوسروں سے اجازت مانگی ہے۔ یہ ہم سے ایک تھوڑی چھوٹی سطح کا کام ہوا ہے، ہم نے ہدف چھوٹا بنا لیا، ہم نے ہدف چھوٹا بنا لیا، ہمیں ہدف اس سے بڑا رکھنا چاہیے تھا۔ یعنی ہمیں صرف ہدف یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ باہر تم عدل کرو یا ظلم کرو، میں یہاں پر سید الشہداء کا نام لوں گا، مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں یہاں بھی سید الشہداء کا نام لوں گا، باہر بھی حسین کا پیغام چاہتا ہوں، ہمیں یہ ہدف بنا لینا چاہیے تھا۔ اپنے ہدف کو 2 مہینے پہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، ہمیں ہدف 12 مہینے کے اوپر رکھنا چاہیے تھا۔ ہم سے یہ ایک مشکل ہوئی ہے کہ ہم نے اپنا ہدف بہت چھوٹا بنایا، سید الشہداء کے پیغام کو بجائے کہ 12 مہینے پہ رکھتے 2 مہینے پہ محدود کیا، اور صرف اس پہ غور کیا کہ 4 دیواریوں کے اندر یہ پیغام ذکر کیسے ہوگا، یہ نہیں سوچا کہ باہر اس کے اوپر عمل کیسے ہوگا۔ یہ جتنا کچھ شہادتیں پیش آ رہی ہیں، میرا اپنے خیال ہے اس کے نتیجے میں ہماری قوم سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہے، ہمارا ہدف کیا ہے یہاں پر، ہمیں بڑھنا کس سمت میں۔ جب آپ اس کام کو کرنے کی طرف جائیں گے تب آپ کو ایک سوال کرنا پڑے گا، قوم تشکیل کیسے پاتی ہے، قوم کیسے بنتی ہے؟ اب آپ کے سامنے ایک سوال ہے جو آپ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، ہر عام آدمی کے سامنے ہے، میرے جیسے ہر آدمی کے سامنے ایک سوال ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے، قوم متحد کیسے ہوتی ہے؟ میرا اپنے خیال ہے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر ان سب سے پوچھا جائے شیعہ قوم کی اس وقت کی مشکل کیا ہے، تو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے کہیں نہ کہیں سطح پہ ضرور کہیں گے ہماری مشکل یہ کہ ہم میں اتحاد نہیں۔ اچھا ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم جز وقتی اتحاد کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی پچھلے ہفتے دیکھنا نصیب کیا ہے،
پر محمد والے محمد صلوات،
لیکن ہماری مشکل اس سے بڑھ کر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اتحاد کیسے نصیب ہوگا جو پوری قوم کو ایک ہدف کی سمت دے کر جائے، یہ اتحاد کیسے نصیب ہوگا؟ جز وقتی اتحاد نصیب ہو سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو ہمیں نظر بھی آ گیا، لیکن اب اس سے بڑی ایک مشکل ہے، لمبی مدت کا ہدف کیسے نصیب ہوگا؟ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جب بھی آپ اپنی زندگی میں کوئی ایک کامیابی حاصل کریں گے، ایک تو آپ کے اندر اسپرٹ بڑھے گی کہ آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پھر ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو آپ کا پوٹینشیل دیکھنے کو مل جاتا ہے، اب وہ اس پوٹینشیل کو دیکھ کر حملہ کرے گا۔ آپ ہمیشہ اس بات کو دیکھیے گا، جب بھی آپ ایک سیڑھی طے کریں گے آپ نے سر تھوڑا سا اور اونچا کیا ہے، جیسے آپ نے سر اونچا کیا ہے اس کا مطلب ہے جن دشمنوں کو ابھی نظر نہیں بھی آ رہا تھا اب بہت تیزی سے نظر آئے گا، اب دیکھ پائیں گے کہ ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے. اب ان میں بہت سارے دشمن ایسے تھے جو یہ خطرہ احساس نہیں کر رہے ہوں گے قوم شیعہ سے, اب احساس کریں گے کہ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کچھ مخالفتیں اور بڑھتی ہیں, کچھ مقابلے اور بڑھتے ہیں. اس موقع پہ ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے قوم متحد کیسے ہوتی ہے, لمبی مدت کا اتحاد کیسے ملتا ہے. اب یہاں پر چند چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہدف بنا لیں کبھی اتحاد نہیں ہو پاتا, جیسے ان کو ہدف بناتے ہیں جھگڑا نصیب ہو جاتا ہے بدقسمتی سے. میں چند مثالیں تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلا اگر کوئی قوم دولت کو ہدف بنا لے, عین ممکن ہے آپ کو بہت متحد نظر آئے لیکن ایک قوم کبھی متحد نہیں ہو پائے گی, کبھی دنیا میں متحد نہیں ہو پائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت ہمیشہ ایک ایسی چیز ہے جو تعداد میں خواہش کے مقابلے میں کم رہتی ہے. پوری دنیا کے اندر جتنا سونا ہے, جتنی دولت ہے جمع کر لیں اور انسانوں کی خواہشات کو دیکھیں, ہمیشہ انسان کی خواہش اس دولت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو میسر ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انسانوں نے لڑنا ہے اس کے اوپر. دولت ہدف بنا لیں کبھی اتحاد نصیب نہیں ہوگا. اچھا اگر مثال کے طور پر طاقت ہدف بنا لیا جائے کہ میں طاقت تک پہنچنا چاہتا ہوں, تو کون بیوقوف ہے جو طاقت تک نہیں پہنچنا چاہتا؟ وہ بھی طاقت تک پہنچنا چاہتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے پھر لڑائی ہوگی. اگر دولت طاقت ہدف بن جائے دونوں صورتوں میں لڑائیاں ہوں گی. اچھا اب ہم ظاہر آسانی سے کہیں گے دین ہدف بنا لیں تو پھر لڑائی نہیں ہوگی, لیکن ایک اور مشکل باقی ہے. اگر کوئی دین کو سامنے رکھ کے ہدف بنائے لیکن پیچھے پھر نفس پرستی کرے, اب اتحاد ہو جائے گا کیا؟ نہیں, پھر اب بھی پھر دوبارہ اتحاد نہیں ہوگا. مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہم چند منٹ میں اس کو طے کر پائیں. درود دیجیے گا محمد والے محمد. فرض فرمائیے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ میری طرح کا کوئی بولنے والا یہ سوچے کہ دین تو ہدف ہے تو میں دین کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں ہو کہ اس کے پیچھے مجھے احترام بھی چاہیے. ظاہر میں تو دین ہدف ہے لیکن اس کے پیچھے ایک احترام بھی چاہیے. اس کا مطلب ہے اگر میری طرح کسی اور کو احترام ملا تو مجھے برا لگے گا, پھر میرے اندر جیلسی آئے گی, میرے اندر حسد آئے گا. جیسے ہی حسد آئے گا میں اس سے لڑوں گا جس کو میرے مقابلے میں زیادہ احترام مل رہا ہوگا. اچھا اب دین ہدف تھا لیکن دین کے ظاہری ہدف کے پیچھے ایک نفس پرستی بھی تھی, اب اتحاد ہو جائے گا؟ کبھی اتحاد نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے صرف ظاہر میں دین رکھنے پر بھی اتحاد نصیب نہیں ہوگا. کب نصیب ہو سکتا ہے اتحاد؟ صرف ایک صورت ہے, ظاہر میں دین ہو باطن میں صرف خدا ہو, اب اتحاد نصیب ہوگا.
بر محمد والے محمد صلوات.
اللہم صل علی محمد والے محمد.
اتحاد چاہتے ہیں قوم کے اندر, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم ظاہر میں دنیا کو رکھیں تب قطعاً اتحاد نہیں ہوگا, اگر ظاہر میں دین کو رکھیں باطن میں نفس پرستی رکھیں تب بھی اتحاد نصیب نہیں ہوگا. صرف ایک راستہ رہ جائے گا, ظاہر میں دین ہو اور باطن میں صرف خدا کی بندگی ہو, اب اتحاد نصیب ہوگا. اچھا اب کیوں اتحاد نصیب ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر واقعاً خدا میرا ہدف ہے تو جتنا یہ خدا میرا ہے اتنا یہ خدا سامنے والے کا بھی ہے. یہ سب کا خدا ہے, یہ کسی ایک بندے کا خدا نہیں ہو سکتا. اگر یہ خدا سب کا ہے تو میں دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر کے اس خدا کو کبھی بھی خوش نہیں کر پاؤں گا. اس کو ہم حقوق الناس تعبیر کرتے ہیں, اس کو ہم حقوق الناس کہتے ہیں. اگر ہم ایک ایسے خدا تک پہنچ گئے جو ایکسکلوسیولی میرا نہیں ہے, سب کا خدا ہے, اور اس خدا کی رحمت جتنی مجھ پہ برستی ہے اتنی سب کے لیے ہے, جتنی اس کی محبت میرے لیے ہے اتنی سب کے لیے ہے, مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی, اب مجھے اختلاف کا کوئی گنجائش نہیں بچے گی, اب اتحاد نصیب ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم پاکستان کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے اپنے دلوں میں خدا کے خلوص اور بندگی کو حاصل نہیں کریں گے, یہ اتحاد نصیب نہیں ہوگا, اس کو ہمیں حاصل کرنا پڑے گا. اچھا, اب اس میں ایک اور مشکل پیش آ رہی ہے, اس میں یہاں پر ایک اور مشکل پیش آ رہی ہے, اور میں بعض دوستوں کی مشکل کے باوجود اس کو بھی عرض کرتا چلوں, مشکل اس اعتبار سے کہ یہ ٹاپک اتنا زیادہ انٹرسٹنگ بہت سارے دوستوں کے لیے نہیں ہوگا, لیکن بہرحال یہ مشکل بھی عرض کرتا چلوں. دولت کے معاملے میں یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی کے پاس خود دولت نہ ہو, دوسروں کو دولت کمانے کے نسخے دے دے, یہ ہو سکتا ہے. مثلا میرے پاس دولت نہیں ہے, میں لوگوں کو بتا رہا ہوں دولت کمانے کا نسخہ یہ ہے. جیسے مثلا معاشرے کے اندر کتابیں بکری ہوتی ہیں دولت کمانے کے ہزار نسخے, نیچے لکھا ہوتا ہے جوابی لفافہ ضرور ارسال کیجیے گا. تو بھائی تیرے پاس اگر ہزار نسخے ہیں تو تم نے خود کیوں نہیں دولت کما لی کہ تجھے لفافہ بھی مانگنا پڑ رہا ہے؟ یہ دنیا میں ممکن ہے, آپ کے پاس دولت نہیں ہے آپ دولت کمانے کے نسخے دے رہے ہوں, یہ ممکن ہے. دنیا میں ممکن ہے آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, آپ کسی کو ایڈوائزز دیں, اس کے ایڈوائزر بن جائیں اور وہ طاقتور بن جائیں, یہ ممکن ہے. کیا دنیا میں یہ بھی ممکن ہے کہ میرے پاس خدا نہ ہو اور میں لوگوں کو خدا تک پہنچا دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر روئے زمین کے اوپر عدل پھیلانا ہے, پہلے اپنے اندر عدل لانا پڑے گا, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر ہم واقعا اہل بیت کا نام روئے زمین کے اوپر پھیلانا چاہتے ہیں, واقعا وہ عدل چاہتے ہیں جو امام تشریف لائیں گے تو عدل و انصاف ہوگا, واقعا یہ چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر اللہ کی بندگی پہلے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے باطن تک کو اللہ کی بندگی میں لے جانا پڑے گا, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اور جن قوموں نے ہماری آنکھوں کے سامنے گزشتہ 25-30 سال کے اندر کامیابی حاصل کی ہے, ان قوموں نے اسی نسخے کے اوپر عمل کیا ہے. جتنی بھی قومیں آپ کے اور میرے آنکھوں کے سامنے کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں, یہ کن میں سے کوئی طاقت کی بنیاد پہ حاصل نہیں کر رہی ہے, کوئی پیسے کی بنیاد پہ حاصل نہیں کر رہے ہیں. جن کو ہم کہتے ہیں انہوں نے اللہ کی راہ میں کامیابی حاصل کی ہے, انہوں نے بندگی کی بنیاد پہ حاصل کی ہے. لہذا جو دوست احباب یہ کہہ رہے ہیں اگر پاکستان کے اندر ہم مثال کے طور پر ہم ایک سیاسی پلیٹ فارم بہت وسیع بنا لیں, اس سے ہماری مشکل حل ہو جائے گی, میں عرض کر رہا ہوں اس سے بھی حل نہیں ہوگی اور تقسیم بڑھ جائے گی شاید ہمارے لیے. اگر مثلاً بعض دوست احباب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اگر پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس ایک چینل ہوتا نا تو پھر سب کچھ صحیح ہو جاتا, ایسا قطعاً صحیح نہیں ہوگا. جو پہلا کام کرنا پڑے گا ان تمام چیزوں کے ساتھ, آپ چینل بھی لائیے, آپ سیاسی پلیٹ فارم بھی بنائیے, آپ کتابیں بھی چھاپیں, آپ مدرسے بھی کھولیں, آپ آبادیاں بھی بسائیں, سب کام کریں, اس کے ساتھ ساتھ پرائیورٹی کے ساتھ ایک کام کرنا پڑے گا, اپنے دل میں خدا کی بندگی لانی پڑے گی.
پر محمد والے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
اس پر خدا کی نصرت ملنی ہے. اچھا, اب ایک اور اس میں اس ہدف میں ایک مشکل ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی, اگر اپنے اندر نہیں ہو نہیں دے سکتے, اس میں ایک مشکل ہے, اس میں ایک خوبی بھی ہے. دولت لینے میں ہم شاید ظالموں سے لڑنے پہ مجبور ہو جائیں, طاقت لینے میں شاید طاقتوروں سے لڑنا پڑے, شہرت لینے میں پہلے سے مشہور لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, اللہ کی بندگی میں لینے کسی سے نہیں لڑنا پڑتا, صرف اپنے نفس سے لڑنا ہوتا ہے. بس آپ کو اللہ کی بندگی چاہیے, کون آپ کا راستہ روک سکتا ہے؟ مثلا آپ کو اللہ کی بندگی چاہیے, کچھ دوست احباب جو صدام کی جیلوں میں رہتے تھے وہ بتاتے تھے, کہنے کہ وہاں پر وہ لوگ نماز شب نہیں پڑھنے دیتے تھے, یعنی اپنی مشکلات میں سے ایک مشکل ہی بتاتے تھے. مثلا میں نے کسی دوست سے پوچھا وہاں پہ مشکلات کیا کہتے ہیں, کہنے کا مشکلات میں سے ایک مشکل یہ تھی رات کو اٹھ کے آپ عبادت نہیں کر سکتے تھے. تو میں نے ایسے ہی پوچھا مثلا اس کو کیسے حل کرتے تھے, تو کہتے تھے بغیر وضو کے بیٹھ کے اللہ کی بندگی میں تصور میں سوتے تھے جیسے نماز پڑھ رہے ہیں. اس پہ بھی خدا اجر دیتا ہے. بندگی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا, دولت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں, طاقت کے راستے میں بن سکتے ہیں, سب کے راستے میں بن سکتے ہیں, بندگی کے راستے میں کوئی کہاں سے رکاوٹ بن سکتا ہے؟ بندگی کے راستے میں صرف ایک رکاوٹ ہے، میں خود ہوں، اس کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہاں پر. اور اگر کوئی اس پیرامیٹر کو حاصل کر لے باقی تمام چیزوں کے ساتھ، میں نہیں کہہ رہا کوئی یہ سمجھے کہ مثلا یہ جو ہے وہ لوگوں کو حجروں میں بھیج رہے ہیں اس طاقت سے نکال کر جو ہم نے پچھلے ہفتے حاصل کی، نہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان تمام کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے، ان تمام کے ساتھ کہ ہم سیاسی پلیٹ فارم بھی بنائیں، ہم دولت کے بھی حاصل کریں، ہم طاقت بھی حاصل کریں، آبادیاں بھی بنائیں، سارے کام کریں، ان سب کے ساتھ جو سب سے اہم کام کرنا پڑے گا کوئی کہ بھائی بندگی ہے یا نہیں ہے. اگر بندگی نہیں ہے یہ سب چیزیں فائدہ نہیں دیں گی،
سبحان اللہ،
یہ ہماری مشکل بڑھ جائے گی پھر اس طرح. اب بندگی کے لیے کیا کرنا ہے؟ سادہ ترین کام. ہر انسان کے سامنے بہت سادہ سا ایک سوال رکھا جا سکتا ہے، جو کچھ کر رہا ہوں یہ خدا کو پسند ہے؟ بس اتنا سا ایک سوال بندگی کے راستے کو کھولنے کے لیے کافی ہے. جو کچھ بھی پوچھ کر رہے ہیں اپنے آپ سے پوچھ لیں، یہ خدا کو پسند آئے گا؟ اگر اللہ کو پسند آئے گا، آپ کا نفس کہتا ہے ہاں خدا کو پسند آئے گا، ٹھیک ہے بندگی ہے، اچھی بات ہے. اور اگر آپ کا اپنا نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو خدا کو پسند نہیں آئے گا، تو جس کو میں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ معیار کے مطابق نہیں ہے، اسے خدا کہاں کہے گا کہ معیار کے مطابق ہے؟ جو ہمیں خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے فرشتے ہم سے قبول کر لیں گے، وہ کہاں سے قبول کریں گے جس کو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے یہ؟ اب یہ ہماری سب سے بڑی مشکل ہے. اور اگر ہم اس مشکل کو حل کر سکے، ہم قوم ہونے کے ناطے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. اللہ کے نبی نے اس زمانے میں جب نہ کمیونیکیشن تھی نہ ٹرانسپورٹیشن تھی، 25 سال میں اپنی قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا. اب تو ہم ایک ایسے دور میں جہاں اس زمانے کے 25-30 سال کا کام 1 سال میں ہو سکتا ہے، یہاں پہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. صرف مشکل یہ رہ جاتی ہے بندگی پہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اگر آپ اور میں بندگی پہ چل نکلے قوم ہونے کے ناطے، اچھا اب یہ آخری سوال یہ بھی عرض کرتا چلوں، قوم ہونے کے ناطے کتنی فیصد کی بندگی چاہیے ہوتی ہے؟ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں قوم ہونے کے ناطے 100% کی بندگی چاہیے ہوتی ہے، 100% کبھی بھی بندے خدا اس طرح نہیں بن پاتے، کچھ نہ کچھ مخالف رہتے ہیں. پھر کتنی چاہیے؟ اتنی چاہیے کہ قوم کا مجموعی تصور اس بندگی کے اوپر آ جائے. یعنی مثال کے طور پر اگر ایسا ہو جائے کہ پاکستان میں رہنے والی دوسری قومیں یہ کہیں اگر یہ شیعہ ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، بس جب یہ پرسپشن بن جائے کہ اہل بیت کا چاہنے والا بندے خدا ہوتا ہے، اس دن ہم کامیاب ہیں. اتنا اگر ہمیں نصیب ہو جائے، پھر اس کے بعد گوشے کنار میں کچھ لوگ مخالفتیں بھی کر رہے ہوں گے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب وقت کے امام تشریف لائیں گے تو مجرموں کو سزا دیں گے، اس کا مطلب ہے جرم اس زمانے میں بھی ہو رہا ہوگا کہیں نہ کہیں، تبھی تو مجرم کو سزا دیں گے، ورنہ اگر جرم ہی نہیں ہو رہا تھا تو پھر مجرم کو سزا کس بات کی ملے گی؟ اللہ کے نبی کے دور میں بھی، امیر المومنین کے دور میں بھی کہیں نہ کہیں جرم ہو رہا تھا جس کی وہ سزا دیتے تھے، ہمارے پاس روایات موجود ہیں. اس کا مطلب ہے جرم اور سزا تو کہیں نہ کہیں گوشے کنار میں ہوتی ہے. اصل مشکل کیا ہوتی ہے؟ اصل مشکل یہ ہے کہ عمومی تصور کیا ہے. ہم جب اتنی بندگی پہ چلے گئے کہ ہمارا عمومی تصور اچھا ہو گیا قوم ہونے کے ناطے، تب خدا کی برکتیں بے انتہا ہیں. لہٰذا میں نے پہلے دن عرض کی تھی وہ آئے کریمہ، خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر اہل قریہ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان کے اوپر کھول دیں گے. یہ سب اس کے لیے ہیں جس کا مجموعی تصور اچھا ہو چکا ہے. اور یہ وہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری اصلی کمی ہے. اچھا اب بالکل آخری لمحات کے اندر یہ کمی پوری کیسے ہوگی؟ جیسے ہم کسی قوم کے اندر کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر ایک کمی ہے، میں دنیا کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وقت کی محدودیت کو دیکھتے ہوئے اختتام پہ لے کے جاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد و آل محمد.
اگر آپ مثال کے طور پر پاکستان میں کہیں، آپ کراچی میں رہ رہے ہیں، آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے زندگی میں ٹریفک کس طرح سے ہوتی ہے، آپ کہیں یہاں پہ لوگوں کو ٹریفک گاڑی چلانے نہیں آتی، تو سب سے پہلے یہ سوچیے گا یہاں پہ کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے ڈرائیورز ہیں، ان ڈرائیورز کو ڈرائیونگ سکھانے کے اسکولز کتنے ہیں، ان اسکولز میں وہ لوگ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اسکول کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. صحیح, تو اگر آپ کہتے ہیں نا اس قوم کو کوئی چیز سکھانی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ سوچے گا اس کو سکھانے کے کتنے ادارے ہیں, ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, وہ اس اداروں میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اگلے 10 سال میں بھی سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے. ویسے اگر آپ کہہ رہے ہیں کوئی کراچی کی ٹریفک خراب ہے تو آپ سوچیں یہاں پہ گاڑیاں کتنی ہیں, فرض کر لیں 3 لاکھ گاڑیاں ہیں. اچھا کتنے اسکولز ہیں جو 3 لاکھ ڈرائیورز کو ڈرائیونگ سکھا سکیں؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اسکولز نہیں ہیں یا ہیں لوگ جا نہیں رہے یا جا رہے ہیں اسٹینڈرڈ خراب ہیں اسکولز کے, اس کا مطلب ہے اگلے 10 سال میں بھی ڈرائیونگ صحیح نہیں ہوگی. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے اندر بندگی کی کمی ہے, کوشچن اپنی جگہ باقی ہے, کس جگہ سے بندگی سیکھیں گے, کتنے لوگ بندگی سکھائیں گے, یہ لوگ بندگی سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ اگر یہ 3 سوال حل نہیں ہو رہے اس کا مطلب ہے یہ مشکل 10 سال بعد بھی باقی رہے گی, یہ مشکل 10 سال بعد بھی باقی رہے گی. جو ابھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں یہ مشکل ہے, اس وجہ سے پاکستان میں مشکلات حل نہیں ہو رہی ہیں, منصوبہ بندی صحیح نہیں ہو رہی. اب ہم قوم ہونے کے ناطے پھر منصوبہ بندی نہ کریں کیا؟ آج ایک چیلنج ہے, ہر روز 2 بندے شہید ہو رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم 10 سال بعد چیلنج کیا آنے والا ہے. آج ایک چیلنج ہے بندگی کی کمی کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں, 10 سال بعد کیا چیلنج آنے والا ہے؟ اصل ہم نے 10 سال پہلے سوچا تھا کہ یہ چیلنج آ سکتا ہے ہمارے سامنے؟ قطعاً نہیں سوچا تھا. میں آپ کی خدمت میں مطمئن ہو کیا اس کا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت ایک ادارہ جو قوم کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہے, 10 سال پہلے کے قریب مجھے یاد ہے ان کے آفس میں گئے, ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا بھائی اتنے لوگ ہمارے نیٹ کے اندر ہیں, یہ جو 50 لوگ نئے آنے والے ہیں ان کی طاقت ہم میں نہیں ہے. میں نے ان سے کہا تھا یہ 50 بھی لے لو اور اب 50-50 کے پیکٹس لینے کے لیے تیار ہو جاؤ تم, یہ ہوگا تمہارے ساتھ آگے سالوں تک یہی ہونا ہے. ابھی بھی یہی مسئلہ ہے, ابھی ایک چیلنج ہے, یہاں پہنچے ہیں ابھی ہم, 10 سال بعد کہاں پہنچیں گے؟ اس کے لیے کتنے تیار ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ابھی کے چیلنج کے لیے کتنے تیار ہیں, 10 سال بعد کے چیلنج کے لیے کتنے تیار ہیں. اچھا وہ تیاری کب ہونی ہے؟ ابھی ہونی ہے. اصل مشکل یہاں پر ہے, ہم کسی حقیقت کا انکار کر کے زندگی نہیں گزار پائیں گے, حقیقت چھپتی نہیں ہے انکار کرنے سے, تبدیل بھی نہیں ہوتی ہے, آپ کو حقیقت جھیلنی پڑتی ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ابھی ہم نے اللہ کی بندگی نہیں لی تو کل جو چیلنج آنے والا ہے اس میں قوم کے کتنے لوگ باقی رہیں گے؟ پھر آخر میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, یہ جو وقت تشریف آوری ہے امام کا, اس کے حساب سے ہمارے پاس سینکڑوں روایتیں موجود ہیں. اس معاملے میں ہمارے پاس روایات بے انتہا ہیں جو یہ بتاتی ہیں وہ وقت کیسا ہوگا. صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں, عربی میں چھلنی کو کہتے ہیں غربال, چھلنی وہ جو قدیم زمانے میں استعمال ہوتی تھی جس میں چیزیں چھانی جاتی تھیں آٹا وغیرہ چھاننے کے لیے, تو اس میں ایک روایت میں لکھا تھا کہ تم لوگوں کی کیا حالت ہوگی جب تم لوگ چھانے جاؤ گے اور اتنے چھنتے چلے جاؤ گے. اس میں ایک مثال استعمال کی جس کو مجھے تشریح کرنی پڑے گی آج کے دور کے لیے. یہ جو آٹا ہوتا ہے یہ گندم سے بنتا ہے, گندم کا دانا شاید آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی گندم کے دانے میں کیڑا لگ جاتا ہے اور گندم بہت قیمتی ہو تو اس حصے کو جتنے پہ کیڑا لگتا ہے کاٹنا پڑ جاتا ہے تو پھر وہ باقی بچ جاتا ہے, چونکہ کیڑا ذرا سا کھا لیتا ہے تو کیڑے کو وہاں سے نکال دیتے ہیں, جتنا کیڑے نے کھا لیا باقی بچ گیا آپ کے پاس. فرمایا چھانے جاؤ گے اتنے چھانے جاؤ گے جیسے گندم کے دانے میں سے صرف چھلکا بچ جائے گا, باقی سب ختم ہو جائے گا. تو سننے والے نے سنا اور کہا مولا اس مصیبت میں ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا خدا سے دعا کرو کہ جو چھن کے نکل گئے تو ان میں سے نہ رہنا, ان میں رہنا جو بچ گئے. یہ چیلنج ہے ہمارے سامنے, یہ روایت صحیح روایت ہے, روایت مشکوک نہیں ہے, روایت صحیح روایت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنی قوم ہے یہ چیلنج میں جائے گی, یہ چھنتے چلے جائیں گے, پھر کچھ لوگوں نے بچنا ہے ایمان کے اوپر. اس خاطر ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اس زمانے میں ایمان بچانا اس سے زیادہ دشوار ہوگا کہ پورے دن ہاتھ میں لے کے انگارہ کھڑے رہے. انگارہ ہاتھ میں لے کے کھڑے رہنا, شعلہ ہاتھ میں لے کے کھڑے رہنا یہ آسان ہوگا, ایمان بچانا مشکل پڑ جائے گا. عزم اس کے لیے یہ چیلنج ہے نا ہمارے سامنے کہ ہمارے لیے ایمان کا دفاع کرنا مشکل ہوگا. ایمان کے دفاع کے لیے راستہ کیا ہے؟ بندگی, اللہ کی بندگی راستہ ہے. اگر اس بندگی کی طرف جاتے ہیں، خدا نے متعال کے بندے بنتے ہیں، ہم ان چیلنجز کو جھیل پائیں گے. ان میں سے خدا ہمیں، ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، خدا ہمیں کسی ایسے امتحان میں نہیں ڈالے گا جس کو پاس کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہ ہو. خدا امتحان وہی دے گا جس کو ہم جھیل سکیں گے. اگر محنت کر لیں گے تو پاس ہو جائیں گے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر محنت نہیں کریں گے پھر نقصان کا خطرہ ہے، پھر نقصان کا خطرہ ہے. ابھی جو ہمارے سامنے ہے وہ چھوٹا چیلنج ہے، ابھی یہ چیلنج چھوٹا چیلنج ہے، ابھی جو چیلنج ہے وہ صرف جسم کا چیلنج ہے، ابھی صرف ایک چیلنج ہے. مار رہے ہیں یہ لوگ، احمق ہیں یہ لوگ، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ دشمنی میں ابھی احمق ہیں اس لیے ہمارے جسم کو مار رہے ہیں. یہ وہ وقت زیادہ خطرناک ہوگا جب یہ مکار ہو جائیں گے اور ان کو پتا چلے گا کہ جسم مارنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ان کو ابھی نہیں پتا اس بات کا، ابھی احماقت کر رہے ہیں کہ ہمارے جسم مار رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مجھے بیواؤں کا احساس ہے، یتیموں کا احساس ہے، ہم کوئی پتھر کے دیں گے انسان، ہم انسان ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا غم ہوتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، جسم مارنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے بڑا چیلنج آئے گا ہمارے سامنے، وہ اس سے بڑا چیلنج ہوگا. جب امن ہوگا ایمان نہیں ہوگا، مصیبت اس وقت آئے گی. ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم جھیل لیں گے. اس کو کسی قوم، کوئی قوم اس سے نہیں ہاری ہے ابھی تک، کوئی قوم اس چیلنج سے نہیں ہاری جس میں انہوں نے ہم کو ڈالا ہوا ہے. یہ بے وقوف ہیں لوگ، یہ کام کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کیا کام کر رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں چلو یہ بھی اچھا ہے کہ بے وقوف ہیں، ان کو نہیں احساس اس بات کا. لیکن یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ چیلنج چھوٹا ہے، اس کو ہم جھیل لیں گے. اس کو دنیا کی تقریباً ہر قوم جھیل سکتی ہے، ہم بھی جھیل لیں گے. اگلا چیلنج بہت مصیبت کا ہوگا، جب یہ جسم نہیں ماریں گے ایمان کو ختم کریں گے، اس کو جھیلنا بہت مصیبت ہوگا ہمارے لیے. اور اس کا راستہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کی بندگی کے اندر ہے. بندگی کی طرف جائیں گے، عبودیت کی طرف جائیں گے، جو خدا کہہ رہا ہے وہ کر لیں. اس میں ہماری ساری فتح لکھی ہوئی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم لوگ.
اور محمد والے محمد
جب واقعا پورے خلوص کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں بڑھتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے نصرت ملتی ہے. اور یہ جو نصرتیں ہوتی ہیں یہ انسان کو تیار کرتی ہیں کہ اگلے چیلنج کی طرف بھی جائیں. ابھی ہمارے پاس شہداء ہیں کہ جن کے اجساد ہمارے پاس موجود ہیں، جن کا غم لوگوں کے دنوں کے اندر موجود ہے، ظاہر ہے کون اس سے نظر انداز، اس کو نظر انداز کر سکتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغام دیا ہوا ہے، اس پیغام کے ساتھ اس غم کو جھیلنا آسان ہے. اس پیغام کے ساتھ، یعنی مثلا اگر دنیا کی کوئی اور قوم اس مصیبت کے سامنے سر جھکائے، کم سے کم اہل بیت کا ماننے والا جانتا ہے یہ مصیبت آسان ہے، یہ مصیبت آسان ہے. ہم لوگ ایک قوم ہونے کے ناطے سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت گزرے، ہمارے پاس سید الشہداء کی ایک لمحے کی مثال کافی ہے. ہمارے پر کوئی ایسی مثال نہیں آئے گی، کوئی ایسی مشکل نہیں آئے گی جو کربلا میں سید الشہداء کے ایک لمحے سے زیادہ بھاری ہو جائے. کربلا میں سید الشہداء کا ایک ایک لمحہ ان مصیبتوں سے کہیں زیادہ آگے تھا. جو کچھ سید الشہداء نے جھیلا وہ کچھ اور تھا، جو کچھ اہل کربلا نے جھیلا وہ کچھ اور تھا. لہذا جب بھی ہم کسی مصیبت پہ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس روایت موجود ہے، جب کسی مصیبت پہ پڑھو تو حسین کو یاد کرو. کیوں سید الشہداء کو یاد کریں؟ جنہوں نے ہمیں تعلیم دی ان کو پتا ہے کہ تمہارے دلوں کو ٹھنڈک ملے گی جب تم حسین کے غم میں رو لو گے، تمہارے دلوں کو آرام مل جائے گا. تو مثلا اگر تم میں سے کسی کا جوان دنیا سے گیا ہو، ایک لمحے کے لیے علی اکبر کی جوانی کو دیکھو، تمہیں اپنی جوانی کی قیمت کم لگے گی. اگر تم میں کسی عورت کو بچے کے جانے کا غم لگا ہو، تم مادر علی اصغر کو دیکھو، تمہارے نزدیک غم چھوٹا ہو جائے گا. اور اگر تم کو قریب الوطنی تنگ کرتی ہو، تنہائی تنگ کرتی ہو، تو ذرا اہل بیت کو بازاروں اور شام کے اندر تو دیکھو، کیا اس غربت کو احساس نہیں کرتے ہو تم؟ سید الشہداء کے چاہنے والوں نے ان کی اولاد طاہرہ نے کیا کیا مصیبتیں جھیلی. ایک خواب بیان کرتے ہیں اس مظلوم بچی کا جو زندہ نشان میں دنیا سے رخصت ہو گیا. اس پورے واقعے کربلا کے اندر اگر چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر انسان انتخاب کرے گی یہ بہت بڑی مصیبت تھی, تو شاید ایک لمحہ وہ لمحہ تھا جب زندان میں بچی دنیا سے گئی ہے اور چوتھے امام کو اس کو دفن کرنا ہے. ایک موقع آتا ہے کہ بچی چوتھے امام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں نے خواب دیکھا ہے. مولا فرماتے ہیں کیا خواب ہے؟ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ جیسے آسمان سے اماریاں اتر رہی ہیں ان میں کچھ بیبیاں سوار ہیں. پوچھتی ہے میں نے پوچھا کہ کون بیبیاں ہیں, تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بیبی حوا ہیں, یہ بیبی خدیجہ ہیں, یہ بیبی آسیہ ہیں, یہ بیبی مریم ہیں. فرماتی ہے میں نے ایک پانچویں خاتون کو دیکھا جن کو سب سنبھالا دے رہے تھے. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ فاطمہ زہرا ہے, یہ مادر حسین ہے. یہ سب خواتین ان کو سید الشہداء کا پرسہ دے رہی ہیں. بی بی فرمانی ہے میں نزدیک گئی ان سے, میں نے کہا کہ بی بی آپ کی امت نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے, ہمیں بہت مصیبتوں میں ڈالا ہے. گویا بی بی نے صرف ایک سوال پوچھا, فرمایا کہ بچی یہ بتاؤ تمہاری کانوں میں زخم کیسے ہیں؟ اب مجھے معلوم ان جملات کو میں کیسے بیان کر سکوں کہ تمہارے تماشوں کے نشان کیسے ہیں؟ وہ جو تم بازاروں درباروں میں نہیں اس کا غم کیسا ہے؟ وہ جو تم نے حسین کے سر کو کٹا ہوا دیکھا اس کا غم کیسا ہے؟ بس ایک جملہ فرمایا تھا تمہارے آزادی کے دن آئے ہیں, اب تم آزاد ہو جاؤ گی. اور بس یہ موقع آیا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے روضے پر پہنچی اور فرمایا میں سب کو لائی ہوں لیکن آپ کی بچی نہیں آ سکتی.